بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول السنة للإمام العلامة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد محمد رحمة الله عليه كيس بياري عظيم رسالة شرح كدرس جاريه إمام صاحب اپنے اس رسالے کا آغاز یوں فرماتے ہیں: اصول السنة عندنا، سنت کے اصول ہمارے ہاں یہ ہیں. اصول جمع اصل کی ہے، اور اصل بنیاد کو کہتے ہیں، اور اصل کسی چیز کو اس حصے کو بھی کہتے ہیں جس سے دوسری شاخیں نکلتی ہیں. تو اصل ہمیشہ بنیاد ہوتی ہے جس پر دوسری چیزیں قائم کی جاتی ہیں، اور السنہ کا معنی ہے اس جگہ پر دین اسلام، کہ دین کی اصول ہمارے ہیں یہ ہیں، اور خاص طور پہ عقیدے کے اصول. تو اصول السنہ یعنی عقیدے کے جو اصول ہیں، دین کے جو اصول ہیں، وہ عندنا ہمارے ہیں. عندنا ہم کون ہیں؟ یعنی میں اور میرے ساتھی اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کے ہاں ان سب کا یہ عقیدہ ہے جو امام صاحب امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں. سنت کا معنی جو ہے مختلف معانی ہیں. سنت کا معنی ہم جیسے عام لفظ میں جانتے ہیں، حدیث کے مترادف بھی ہے، سنت مستحب کے مترادف بھی ہے، اور سنت واجب کے مترادف بھی ہے، فرض کے مترادف بھی ہے، اور سنت یہاں پہ دین کے مترادف بھی ہے، کہ دین اسلام پر چلنا فرض ہے ہر مسلمان پر. تو یہ تینوں مفہوم موجود ہیں، اور یہاں پر جو مفہوم ہے وہ ہے طریق راستہ اور دین اسلام. کیوں؟ دین اسلام حق راستہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی اسلام ہے. اور امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الاسلام هو السنہ والسنہ هي الاسلام، کہ اسلام سنت کا نام ہے اور سنت کا نام ہی اسلام ہے. تو آپ ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. شیخ صاحب امام صاحب فرماتے ہیں یہ اصول کون سے ہیں؟ آپ چاہیں تو نمبر لگائیں، اور چاہیں تو ویسے آپ بیان کرتے ہیں، کیونکہ نمبرنگ میں بعض علماء نے فرق رکھا ہے. تو میں اگر نمبر رکھیں گے تو ذرا میرے خیال زیادہ آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نمبر ایک: التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا اصول ہے سنت کا، دین کا، عقیدے کا، کہ مضبوطی سے تھامے رکھنا جس چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. تمسک مضبوطی سے تھامے رکھنا، پکڑنا، بما کان علیہ جس چیز پر تھے. اصحاب جمع صاحب ہے، اور صاحب صحابی کو کہتے ہیں. اور صحابی کون ہوتا ہے؟ کیا تعریف صحابی کی؟ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی پر اس شخص کی وفات ہوئی، یعنی ایمان کی حالت پر اس کی وفات ہوئی. اور اصحاب جمع صحابی ہے، اور صحابی کی تعریف ہے: اصحاب من؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس چیز پہ تھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب منہج صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ منہج سلف کی بات کرتے ہیں، کہ ایک تیسری ایک نئی چیز ہے جو قرآن سنت کے علاوہ ہے، یا قرآن سنت سے جدا ہے، یا قرآن سنت سے بالکل اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے، یہ صرف جاہل لوگ ہی بات کر سکتے ہیں. میرے بھائی، ہمیں قرآن اور سنت کس سے ملا؟ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث ہمیں کہاں سے ملی؟ وہ کون سا ایک واسطہ ہے، ایک رابطہ ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں قرآن اور سنت ملی ہے، قرآن اور حدیث ملی ہے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہے؟ صحابہ کرام کو نکال دیں آپ. اگر صحابہ کرام کو نکالتے ہیں تو پھر قرآن کی ویلیڈیٹی کیا رہ جاتی ہے اور حدیث کی ویلیڈیٹی کیا رہ جاتی ہے؟ کیا اتھینٹیسٹی ہے قرآن اور حدیث کی؟ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کے کلام، کس نے بتایا ہمیں؟ یہ الگ بات ہے تواتر سے موجود ہے، لیکن اس تواتر کے بنیاد سے صحابہ تو ہے، صحابہ سے بات تواتر مانتے ہیں، اسے پہلے نہیں مانتے. عجب سی بات ہے، جو بنیادی ایک آپ نے چین نہیں کی، چین کا ابتدائی حصہ کڑا جو توڑ نکال دیں آپ، چین باقی رہتی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. تو صحابہ کرام جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئے. اور جب ہم یہ کہتے کہ التمسک بمکان علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی طرف ہی ہم بلا رہے ہیں. اور بہترین طریقے سے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی راستے کو مضبوط سے تھامو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم بھی حاصل کیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی حاصل کیا. اور قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی زندگی کے بارے میں، انہی پر نازل ہوا. اکثر آیات جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، کون تھے آپ اور میں تھے اس زمانے میں، کس پر نازل ہوئے؟ انہی صحابہ پر نازل ہوئے. اور انہوں نے ایک مثال قائم کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، سنتے تھے اور فوراً عمل کرتے تھے. قرآن مجید ان کو زندگی تھی، ایک مقصد تھا ان کی زندگی میں کہ قرآن مجید پہ اس حدیث پہ عمل کیسے کریں ہم. اس لیے بار بار یہ سوال ہوتا تھا. ان کی زندگی جو ہے بنیادی مقصد علم حاصل کرنی تھی. صحابہ کرام علماء تھے، اور صحابہ کرام کی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ ساری عملی زندگی جو ہے وہ ساری علم کی بنیاد پہ تھی. تو یہ کہنا کہ صحابہ کرام جس پر تھے اس مسجد پہ استامے رکھنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا یار تم لوگ عجیب سے بات، ہم تو کہتے ہیں کہ صرف دو ہاتھ ہیں، دو چیزیں، ایک میں قرآن ایک میں سنت، تیسرا نہ ہاتھ ہے اور نہ ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی، قرآن اور سنت تو ہے، لیکن یہ قرآن اور سنت ہم نے سمجھنا کیسے ہے؟ یہ بھی انہی کا حصہ ہے. جیسے کہ علامہ ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، نہیں ہے ممکن. وہ اقیم الصلاۃ سمجھ کے دکھائے مجھے، اقیم الصلاۃ جو چھوٹی سی بات ہے، وہ اقیم الصلاۃ نماز پڑھ کے دکھائے، صرف قرآن سے نہیں پڑھ سکتے. کب آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، کب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کب آپ نے رکوع کرنا، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، رکوع سر اٹھاتے وقت آپ کیا پڑھیں گے، کتنی دیر کھڑے رہیں گے، اور سجدے میں جائیں گے سجدے میں کیا پڑھیں گے، سجدہ پہلے یا رکوع پہلے، قیام پہلے یا جلوس پہلے، جلسے میں کیا تشہد، یہ کہاں ہے قرآن مجید میں؟ تو جیسا کہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے، ویسے ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنا سلف کی سمجھ بھی ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا سلف کے بغیر، صحابہ کے بغیر ناممکن ہے. صحابہ کو نکال دیں آپ سمجھ نہیں سکتے قرآن اور حدیث کو. والاقتداء بهم، اس کو انڈر لائن کر لیں آپ. نمبر دو، ان کی اقتداء کرنا. میرے بھائی صحابہ کرام کی بات آج بلکہ ہر دور سوائے رافضیوں کے سب نے کی ہے. ان کی تعریف، صحابہ کرام پر کتابیں لکھی گئی، بڑی پیاری کتابیں لکھی ہیں. الگ بات اس میں کچھ ضعیف منگھڑ روایات بھی ہیں، کسی نے غلو سے بھی کام لیا، لیکن صحابہ کرام کی مدح تعریف، ان کے شرف بیان کرنا، فضیلت بیان کرنا سوائے رافضیوں کے بہت سارے مسلمانوں نے عمل کیا ہے اور بعض خوارج نے. لیکن سچ بات یہ ہے، کتنے مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کی اقتداء کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ دیکھ لیں آپ، سوائے ایک گروہ کا آپ کو نہیں ملے گا، طائف المنصورہ، وہ گروہ جسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا گروہ، فرقہ ہے، جماعت نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، چھوٹا سا فرقہ ہے، ہمیشہ قلیل ہے، تھوڑے رہیں گے، اور ان کی مخالفت کرنے والے بہت ہوں گے، وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نصرت، ان کا غلبہ، ان کی عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور باقی رہیں گے. وہ باقی مطلب یہ نہیں کہ ابھی مریں گے نہیں، وہ مریں گے لیکن ان کی جانشین آ جائیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا تا قیامت. اور قیامت تب آئے گی جب یہ لوگ نہ رہیں گے. بدعتوں کی قیامت آئے گی، نافرمانوں پر قیامت آئے گی. الذین یتخذون القبور مساجد، جو قبروں کو مساجد بناتے ہوں گے، جو قبروں پہ مزارات تعمیر کرتے ہوں گے، جو قبروں کو سجدہ گاہیں بنائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ گاہ سے مطلب قبر کے اوپر سجدہ کرنا. یہود نصارہ قبر کے اوپر بھی سجدہ کرتے تھے، کبھی دیکھا یہودی کو آپ نے؟ یہود نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، مساجد بناتے تھے. بعض لوگوں نے جو قبر پرست ہیں، جو مزارات میں جو قبر مزارات تعمیر کرتے ہیں اور وہاں پہ سجدے کرتے ہیں قبر کے قریب، قبر کو سجدہ کرتے ہیں، جب اسے کہا جاتا ہے یہ تو یہود و نصارہ کا عمل ہے، شرک ہے. کہتے بھائی وہ جو حدیث ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قبروں کے اوپر سجدہ کرتے تھے. آپ نے کبھی دیکھا قبر کے اوپر بیٹھے سجدہ کرتے ہیں؟ ہم تو ایسا عمل نہیں کرتے. میں نے یہ کہا ہے مجھے بتائیں وہ کون سا یہودی یا نصارہ جو قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرتا ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ بھی قبر والوں کو ہی سجدہ کرتے، قبر جو قبر کے اندر تھے تو قبر کو وہ بھی سجدہ کرتے تھے. التمسک بما کان علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم، یہ شرط ہے، ورنہ آپ کس چیز کو مضبوط سے تھامے رکھو گے؟ اگر اقتداء نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان تعریف کرنا کافی نہیں ہے جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، اور عمل سے اور اقتداء سے عمل ہوتی ہے. اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء 115. اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کی شدت اختیار، کیونکہ شقاق مخالفت کی شدت کا نام ہے، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شدت کرتے ہیں، اس کے بعد کہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، بیان کر دیا گیا، تبین، دیکھ چکے ہیں، حق کو سمجھ چکے ہیں، ویتبع غیر السبیل المؤمنین، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے، کسی اور راستے کی اقتداء کرتا ہے، کسی مومنوں کے علاوہ کسی اور کی اقتداء کرتا ہے، یعنی صحابہ کرام کی علاوہ کسی اور کی اقتداء کرتا ہے. کیا کریں گے؟ نولہ ما تولہ، جو راستہ اس نے اپنایا ہوا ہے، جس کو اقتداء کرتا ہے، ہم اس کے حوالے کر دیں گے، اسی کے ساتھ رہے، اسی پہ چلتا رہے گا. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور ہم اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے، اور جہنم جو ہے بہت ہی ساءت مصیرا، بہت ہی بری جگہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے. ولقول علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی دلیل ہے، انہ من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا، جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت ہی کثیر اختلاف دیکھے گا. فعلیکم بسنتی، بس اس اختلاف کثیر کی حالت میں علاج یہ ہے، ایک پیشن گوئی ہے، خبر ہے یہ ہونے والا، مصیبت آنے والی ہے، لیکن اس مصیبت کے ساتھ ساتھ علاج تمہارے لیے ہے. علاج کیا ہے؟ فعلیکم، تم پر واجب ہے، علیکم بسنتی، میرے سنت کو، میرے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، اور خلفاء راشدین مہدیین، جو ہدایت یافتہ خلفاء راشدین، ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا. عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور یہ حدیث ابو داؤد ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جیسے 3851 ہے، صحیح حدیث ہے. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، یا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں، سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 میں اس حدیث کی تفصیل بیان کی ہے، جس نے دیکھے وہاں سے دیکھ لے. وہ شیخ سلیم الہلالی نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، رفع الارتیاب عن حدیث ما انا علیہ اليوم والاصحاب، پوری تفصیل اس ایک حدیث پہ لکھی ہے، جس نے اس کو ضعیف کہا ہے، کیوں کہا ہے، بات کیوں بے بنیاد ہے، یہ حدیث صحیح کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ صحت کو ثابت کیا ہے. اور اس حدیث کو وہی لوگ ضعیف کہتے ہیں جو بدعتی ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ ہم 72 فرقے میں ہوں گے تو جہنم سامنے ہے، وہ توبہ نہیں کرتے، اس فرقے کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، اپنی ہٹ درمی میں باقی رہتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام جیسے امت میں کوئی لوگ آنے والے نہیں، یاد رکھیں، امت کے اولیاؤں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اگر کسی نے اس زمین پر کوئی پاک قدم رکھا ہے، عظمت والے و شرف والے لوگ ہیں، تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس نے اقتداء کرنی ہے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، ان کے دل اس امت میں سب سے اچھے تھے، ان کے دل امت میں سب سے اچھے تھے، اور علم میں بھی سب سے آگے تھے، اور تکلیف میں سب سے کم تھے، اور ہدایت میں سب سے مضبوط تھے، اور حالت میں سب سے اچھے تھے. ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، دوستی کے لیے، اور صحابی بنا دیا. تو ان کے فضل فضیلت کو جان لو، اور ان کے راستے کو، ان کے راستے کی اقتداء اور اتباع کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدی المستقیم پہ تھے، صراط مستقیم پہ تھے. اور اسے ابن عبد البر میں کتاب جامع بین العلم والحکم میں بیان فرمایا ہے 1810 میں. امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسحوا علی ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ناخن پہ مسح کرتے تو میں کبھی اپنا ناخن دھوتا نہیں ان کی اقتداء کی فضیلت میں. اور اسے ابن بطہ نے انابہ میں سفر 291 میں بیان فرمایا ہے، سوری، اسے ابن بطہ نے سفر نمبر 254 میں، 254 میں، اور دارمی نے روایت فرمایا ہے. ان کے علاوہ بھی اور یہ صحیح ہے. امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وعلم رحمك الله، یا جان لو تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، انه لا يتم اسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. اس وقت تک کسی مسلمان کا اسلام مکمل نہیں ہوتا، کسی بندے کا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متبع نہ ہو، مصدق نہ ہو، مسلمان نہ ہو. مسلما، متبع اتباع کرنے والا، مصدقا تصدیق کرنے والا، مسلما اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے والا مکمل طریقے سے. فمن زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام لم يكفناه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام میں سے کوئی ایسی چیز باقی ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کی اور ان کی عمل کافی نہ تھا ہمارے لیے، تو پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جھٹلایا کہ وہ جھوٹے تھے سارے. وکفا بہ فرقہ، یہ تفرقہ ہی کافی ہے کہ ان کے راستے کو علاوہ کوئی اور راستہ اپنانا ہے. یعنی وہ طعن علیہم، یہ بھی طعن ان پر کافی کہ ایسا عمل کر جو انہوں نے نہیں کیا تھا، یہ ان پر طعن کافی ہے، یہ ان کے شان میں گستاخی ہے. وہ مبتدع ضال، ایسے شخص مبتدع ہے، گمراہ ہے. محدث فی الاسلام ما لیس فیہ، اسلام میں ایسی چیز ایجاد کی جو اسلام میں سے نہیں ہے. اس شرح السنہ امام بربہاری کی صفحہ نمبر 70 اور صفحہ نمبر 20 میں اسے پہلے فرماتے ہیں، علیک بالآثار، تم پر واجب ہے کہ آثار، اثر کہتے ہیں نقش قدم کو، ان کے نقش قدم کو، اہل الآثار، اور اہل آثار کہتے ہیں روایات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، وہ اہل آثار اور اہل حدیث، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اہتمام کو کرتے اس پہ عمل کرتے ہیں. وَإِيَّاهُمْ فَاسْأَلْ، اور انہی لوگوں سے سوال کرو، کوئی سوال کرنا ہے تو دیں گے تعلق. وَمَعْهُمْ فَاجْلِسْ، بیٹھنا تو انہیں کے ساتھ بیٹھو، وہ انہیں دوست بناؤ. وَمِنْهُمْ فَاقْتَبِسْ، اور انہیں سے علم حاصل کرو. یہ والاقتداء بهم کی میں نے مختصر سے شرح بیان کی ہے کہ ان کی اقتداء کیسے کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر 3، وَتَرْكُ الْبِدْعَةِ، بدعت کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، ترک کہتے چھوڑنے کو، اور بدعت جمع بدعت کی، اور بدعت کا معنی ہے دین میں، بارک اللہ فیک، الاحداث فی دین میں غیر دلیل، دین میں بغیر دلیل کے کوئی چیز ایجاد کرنا، اسے کہتے بدعت. بدعت کو ہم کیوں چھوڑے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس چیز کی اتباع کرو جو کچھ تم پر نازل ہوئی تمہارے رب کی طرف سے. یعنی کیا نازل ہوئی؟ وحی، یعنی قرآن اور حدیث، یعنی دلیل. دین کی بنیاد دلیل ہے، بغیر دلیل کے دین کا قیام نہیں ہوتا. اتباع کرنی ہے دلیل کی، دین اسلام دلیل پر، دلیل کی بنیاد پر قائم ہے، دلیل پر مبنی ہے، بغیر دلیل کے دین اسلام کا قیام نہیں ہوتا. ولا تتبعوا من دون اولیاء، اور ان کے علاوہ دوسروں اولیاء کی اتباع نہ کرو، یعنی جو بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ہے تو وہ اتباع ہے بالباطل، حق سے بالکل دور. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اياكم ومحدثات الامور، میں تمہیں آگاہ کروں، منع کرتا ہوں کہ نئی چیزوں سے اجتناب کرو. فإن كل محدث بدعة، بے شک ہر دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. اور یہ وہی حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کا ایک حصہ ہے، ابو داؤد کی روایت 3851 میں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں، جو دین میں سے نہ ہو، فهو رد، وہ رد ہے، مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 2697، اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ شخص مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 ہے. اور ذرا ذرا یہ پیاری بات دیکھیں، ذرا امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کے بعد دو رکعت سے زیادہ پڑھ رہا ہے اور لمبے لمبے رکعت پڑھ رہا ہے، رکوع لمبا کر رہا ہے یعنی. فناہا ہو، شخص کو منع کیا. فقال یا ابا محمد يعذبني الله على الصلاة، يا ابو محمد كنيه سعيد بن مسيب كي، يا ابو محمد كي الله مجھے عذاب دے گا نماز پڑھنے پر؟ جواب دیکھ ذرا. قال لا، نہیں اس پر تو عذاب نہیں دے گا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لیکن خلاف سنت پہ عذاب ضرور دے گا، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا، رواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236 میں یہ روایت موجود ہے. امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری باتیں ہیں، ان کی کتاب کی شرح حق ہے ان کا، انشاءاللہ شرح کروں گا میں، تو ابھی ان کی بڑی پیاری بات سامنے آئی جو میں بیان کر دوں. فرماتے ہیں، وہ احذر واحذر من صغار المحدثات، چھوٹی بدعتوں سے بھی اجتناب کریں، ہم تو بڑی کی بات کر رہے ہیں نا. فرماتے احذر من صغار المحدثات، چھوٹی محدثات سے اجتناب کرنا. فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، جو چھوٹی بدعتیں ہیں وہ جمع ہوتے ہوتے بڑی بن جاتی ہیں. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا، جتنی بدعتیں اس امت میں آئی ہیں ابتدا چھوٹی تھی، ابتدا میں يشبه الحق، چھوٹی تھی حق کے قریب تھی، حق سے مشابہت تھی. بدعت جب چھوٹی ہوتی تو حق سے مشابہت ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، اسے بڑا کیا جاتا ہے، جب بڑے ہو جاتے پھر حق و بات میں تمیز باقی نہیں رہتی. فرماتے فاغتر بذلك من دخل فيها، بس وہ شخص جو اس میں داخل ہوا چھوٹا سمجھ کے مغرور ہوا اور وہ بہک گیا. ثم لم يستطع المخرج منها، پھر اس سے باہر نہ نکل سکا. وصار دینا يدان به، پھر وہ اس کے لیے دین بن چکی. فخالف الصراط، مستقیم سے ہٹ گیا. فخرج من الاسلام، اور بعد اسلام سے خارج ہو گئے. فانظر رحمك الله، تو یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. كل من سمعت كلامه من اهل زمانك خاصه فلا تعجل، ہر باپ کے والے کی بات کو نہ سننا، جلد بازی نہ کرنا کہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات لے لو، دین بنا لو. ولا تدخل في شيء منه حتى تسال، اور کسی چیز پہ عمل کرنے سے پہلے سوال کرو. وتنظر هل تكلم في احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اور یہ دیکھ لو کہ اس معاملے میں، اس عمل پہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کوئی قول ہے یا کوئی عمل ہے، او احد من العلماء، یا علماء کا کوئی قول آپ کو ملتے، کوئی رہنمائی ملتی ہے. فإن اصبت فيه اثرا عنهم، اگر تمہیں کوئی اثر، کوئی دلیل ان سے مل جائے، فتمسك به، اسے مضبوطی سے تھامنا. ولا تجاوزه لشيء، اسے کبھی چھوڑنا نہیں کسی اور چیز کی طرف. ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، اس کو چھوڑ کر کسی اور سے اختیار نہ کرنا. کیوں؟ فتسقط في النار، پھر تم آگ میں گر جاؤ گے. شرح السنہ امام بربہاری کی صفحہ نمبر 68 میں. امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، بات بدعت کی ہو رہی ہے، فرماتے ہیں لا عذر، ذرا غور سے سنیں، لا عذر لاحد، کسی کا کوئی عذر ہے ہی نہیں. بعد السنہ، سنت کے بعد، جب سنت پہنچ گئی، حق پہنچ گیا، فی ضلالت رکبہا، کہ وہ کسی گمراہی پر قائم ہے. یحسب انہ ہدا، کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ حق ہدایت ہے. یہ لوگ جنگل میں رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کہتے ہیں یار ہمارا بھی تو امام ہے. ذرا غور کیا، لا عذر لأحد، کسی کا بھی کوئی عذر، عالم ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی ہو، بعد سنتی، جب سے حدیث آئی ہیں، جب سے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آئے، یعنی سنت کے عام معنی دین بھی ہے، دین اسلام پہنچنے کے بعد، قرآن و سنت کے پہنچنے کے بعد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا کوئی عذر نہیں ہے کہ کوئی گمراہی کرتا رہے، وہ کہے یار میں تو اس کو حق سمجھ رہا تھا، میں اسے ہدایت سمجھ رہا تھا، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اور اسے امام المروزی نے سنت نے اس کی کتاب صفحہ 95 میں بیان فرمایا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری بات سننا ہے. امام مالک امام دار الحجر رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں، فرماتے ہیں یقول من احدث في هذه الامه شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرساله. بڑی خطرناک بات، والله اتنی خطرناک بات شاید میں نے سنی نہیں ہے. فرماتے ہیں من احدث في هذه الامه شيئا، جس نے اس امت میں ایک نئی چیز کو ایجاد کیا امت میں یعنی دین میں، لم يكن عليه سلفها، جس پر اس امت گزرے ہوئے لوگ نہیں تھے. امام مالک سے گزرے ہوئے کون تھے پہلے؟ سبحان اللہ، زمانہ تو دیکھیں آپ، اس زمانے سے بدعتیں شروع ہو گئی تھی، اس بہترین زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، آج کے زمانے میں کیا بات کروں. جس چیز پر سلف امت نہیں تھے، فقط زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو شخص نے دعویٰ کیا نعوذ باللہ کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. کیونکہ ایسی چیز تو بیان نہیں کی نا جس کو یہ دین بنا رہے، نئی چیز ہے نا. لأن اللہ تعالی یقول، دلیل ہے نا، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. جو اس زمانے میں دین نہ ہو سکا وہ آج کیسے دین ہو سکتا ہے؟ ولا یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها. اور اس امت کی اصلاح، اس امت کے آخر میں اصلاح اس وقت نہیں ہو سکتی الا کہ اسی چیز کو نہ اپنائیں جس امت کے پہلے والے لوگوں نے اپنائی تھی. امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح کس چیز سے ہوگی؟ کتاب اور سنت سلف کا منہج. آخر میں کیسے اصلاح ممکن ہے اس کے بغیر؟ قرآن سنت کو صحابہ کرام اور سلف کے منہج کے علاوہ سوال نہیں پیدا ہو. یہ امام دار الحجرہ فرما رہے ہیں. امام مالک سے کسی شخص نے سوال کیا، فقال له رجل یا ابا عبد اللہ من اين احرم، میں احرام باندھنا چاہتا ہوں، کہاں سے احرام باندھوں؟ قال من ذی الحلیفہ، میقاتنا اہل مدینہ کا، ذی الحلیفہ، من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. فقال انا اريد ان احرم من المسجد من عند القبر، میں تو مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب سے. ذہن میں کیا بات ہے؟ یہ جگہ مبارک ہے، زیادہ ثواب ملے گا. امام مالک کے جواب سنو، فرماتے ہیں لا تفعل، کبھی ایسا نہ کرو. فإنی کیوں؟ فإنی اخشى عليك الفتنة، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اس شخص نے کہا وہی فتنة في هذه، اس میں کیا فتنہ ہے؟ یعنی جیسے آج لوگ کہتے ہیں یہ تو عجیب اور ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتے ہیں. ذرا غور کریں، یہ سوچ اس زمانے میں بھی تھی، بہترین زمانے میں. فقال وای فتنه في هذه انما هي اميال ازيدها، اس میں کیا فتنہ ہے؟ تو چند میلوں کی بات میں زیادہ کر رہا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وای فتنه اعظم من ان ترى، اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہوگا کہ تم یہ سمجھو یا یہ دیکھو، انک سبقت الى فضیلہ قصر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ایسی فضیلت کو اپنا رہے ہو جس فضیلت کو اپنانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاصر رہے. چند مینوں کی بات نہیں، یہ بات اسے کہیں بڑھ کر ہے. انی سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن مجید میں، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم، وہ لوگ آگاہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، ان کے راستے کی، ان کے طریقے کی، ان تصیبهم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچے، او یصیبهم عذاب علیم، یا وہ کسی عذاب علیم میں مبتلا نہ ہو جائے. سورۃ النور کی آیت نمبر 63 ہے، اور اس قصے کو امام ابن عبد البر جامع بین العلم الفضلی اور ابن بطہ نے ابان الکبریٰ میں جلد نمبر 1 صفحہ 261 میں بسند لا بأس به صحیح سند کے ساتھ روایت فرمایا ہے. امام الحافظ الاسماعیلی ان کی کتاب کے انشاءاللہ شرح میں کروں گا عقیدے میں، یوں فاصل 371 ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں ائمۃ الحدیث یرون مجارمۃ البدع والآثام، کہ اہل بدع اور گمراہ لوگ اور گنہگار لوگوں کا اجتناب کرنا، وہ یرون کف الاذی و ترک الغیبہ، اور اذیت سے دور ہونا اور غیبت کو ترک کرنا، الا من اظہر بدعتا، الا کہ کوئی بدعت کو ظاہر کرے، وہو یدعو الیہا، اور کوئی ہوا جس کی طرف وہ بلاتے خواہش نفس، فالقول فیہ لیس بغیبت عندہم، اس پر بات کرنا کلام کرنا اس میں ان کی غیبت نہیں ہے. اور کتاب کا نام ہے اعتقاد ائمۃ الحدیث، یہ اعتقاد اہل الحدیث، صفحہ نمبر 78 میں اس کو بیان فرمایا ہے. یہ بدعت اور اہل بدعت کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور مزید تفصیل میں عقیدہ کے دروس میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ان کی مجارمت کرنا سلف کا کیا طریقہ رہا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا اس سے ایک سوال ہے، ترک بدع کی بات ہو رہی ہے، آج کل ہم یہ غلط فہمی ہے کہ میں اسے بھی دور کر دوں، بڑی ایک علمی بات ہے. بعض لوگ آج کل کے دور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعتی ہیں، جو بدعت میں مبتلا ہیں، یہ بیچارے حق سے دور ہیں، کیونکہ ان کے علماء ان کو حق سے دور کر رہے ہیں اور باطل تعویلیں پیش کر کے، باطل تعویلیں کر کے قرآن اور حدیث کو ان کو پیش کر رہے ہیں اور ان کو اہل حق سے دور کر رہے ہیں اور جھوٹے الزامات لگا کر. تو ایسے لوگ کہ عذر تو اللہ تعالیٰ کے ہے، ایک تو جاہل ہیں، دوسری بات یہ کہ علماء چالاک ہیں اور ان کو گمراہی کا راستہ آسان کر رہے ہیں اور حق سے دور کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں، کیونکہ بیچارے ہیں، علم کے پاس وقت نہیں حاصل کرنے کا، بھوک اور پیاس اور روزگار کی تلاش نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے، تو کہاں ان کے پاس کہ وہ اپنا کام چھوڑو علم حاصل کام چھوڑ علم حاصل کرتے بھوکے مرتے ہیں، اور علم حاصل کرتے اگر علم حاصل کرتے کام جو بھوکے مرتے، کام کرتے تو علم حاصل نہیں کر سکتے اور وہ جاہل رہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. تم لوگ ویسے باتیں بناتے رہتے ہو اور لوگ ڈراتے رہتے ہو، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ایک حدیث سناتا ہوں، بلکہ ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ سناتا ہوں، پھر آپ خود ذرا غور و فکر کریں، اگر ان لوگوں پر گناہ تھا تو پھر آپ لوگوں پر گناہ کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ لوگ نہ بچ سکے پھر آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7 مشہور قصہ ہے ابو سفیان ہرقل کا، جہاں پر ہرقل نے ابو سفیان سے 10 سے زیادہ سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اس میں جو خط جس کا ذکر کیا ہرقل نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا تھا نا ہرقل کو، عظیم الروم کو، اس خط میں ایک یہ لفظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، اگر تو منہ موڑ دے اس دعوت حق سے، دین حق سے، تو پھر تمہارے اوپر اریسین کا گناہ بھی ہے. اریسین کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں، فتح الباری دیکھ لیں آپ، دوسری کتابیں دیکھ لیں، فرماتے ہیں وہ کسان جو جاہل تھے، جاہل کسان جاہل ہوتے تھے نا، تو اریسین کسان ہیں اور کسان جاہل ہوتے تھے. اور یہ جو نصارہ تھے ان کے علماء، کیا یہ کہتے تھے کہ محمد نبی ہیں، محمد اچھے ہیں، محمد جو ہیں وہ خیر خواہی کا سبق دیتے ہیں، یہ کہتے تھے، یا کہتے تھے جادوگر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے؟ روکتے تھے کہ نہیں روکتے تھے؟ حق سے روکتے تھے کہ نہیں؟ جھوٹ الزام لگاتے تھے کہ نہیں؟ آج کے دور اس کل کے دور میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے کوئی؟ وہ بھی جاہل، یہ بھی جاہل. ان کے علماء حق سے روکتے تھے، ان کے علماء حق سے روکتے ہیں، دور کرتے ہیں. تو وہ نہ بچ سکے، یعنی ہرقل پر اریسین کا بھی گناہ ہے، اریسین گنہگار ہیں، زہر گنہگار ہیں تو اوپر بھی زہر قلق پر بھی ان کا گناہ ہے. اگر گنہگار نہ ہوتے, معذور ہوتے اس جہالت کی وجہ سے, تو پھر ان کا بھی گناہ نہ ہوتا نا. یہ کافی تھا کہ آپ سب کہتے ہیں اب تم کفر پہ مرتے. نہیں, تمہارا گناہ اپنی جگہ پہ اور ان کے گناہ بھی تمہارے سر ہیں, کیونکہ تم وجہ بن رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ تم وجہ ہو تو وہ حق سے دور ہیں تو ان کی بخشش ہے. نہیں, آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وکل بدعت فہی ضلالہ, بدعت کی باتیں پوری کر لو, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور یہ حدیث کا حصہ ہے, اس میں ایک دلیل, ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل محدث بدعہ وکل بدعت ضلالہ. احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت فرمایا صحیح سند کے ساتھ. امام صاحب کا یہ فرمان کل بدعت ضلالہ, کچھ شخص یہ نہ کہ کوئی بدعہ اچھی بھی ہے, بدعہ حسنہ بھی ہے. بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں اور اس زمانے سے, بہترین زمانہ ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا, اس زمانے سے کہتے آ رہے, آج بھی کہہ رہے ہیں میرے میں بدعہ حسنہ نہیں ہوتی. سنہ حسنہ ہوتی ہے, بدعہ ہمیشہ سیئہ ہوتی ہے, بدعہ ہمیشہ گمراہی ہوتی ہے, ضلالہ ہوتی ہے. پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے یہ بات نئی بات لے کے آئے ہیں. یہ بھی بدعت کی بات نہیں بات ہے, جسے کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے کہ بعض بدعتیں اچھی ہیں بعض بدعتیں حسنہ ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں حدیث ہے, اگر امام صاحب نہ بھی فرماتے تو حدیث کافی نہیں. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل بدعت ضلالہ, سبحان اللہ. جی حسن عمر کا فرمان نعم بدعت ہادی, اس کی تفصیل ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. اس میں تو کوئی یعنی عقل مند انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ بدعت کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز یاد کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنوات نماز پڑھی تھی کہ نہیں, صلاۃ التراویح تین راتیں ثابت ہیں کہ نہیں, تو بدعت کیسے ہوئی؟ تو بدعت شرعی تو نہ ہوئی, تو پھر کیا کون سی بدعت ہوئی؟ لغوی بدعت ہوئی. بلکہ یہ تہمت ہے سیدنا عمر بن خطاب پہ کہ انہوں نے ایک بدعت سے یہ کو حسنہ کر دیا, جو دین نہیں تھا اسے دین بنا دیا. سیدنا عمر اسے بری رضی اللہ تعالی عنہ. میں پورا کر لوں تو ہر بدعت گمراہی ہے, اور کوئی بھی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ بدعت دو قسمیں ہیں, ایک بدعت حسنہ ایک بدعت سیئہ ہے. بدعت حسنہ جو ہے وہ کرتے رہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور کیونکہ یہ دین کی خیرخواہی کے لیے ہے. مسلمان کو صرف عمل کرنا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے عمل کیسا ہے. جب دین کا عمل ہے تو کافی ہے. یہ صوفیوں کا دین ہے, یہ صوفیت ہے, یہ سلفیت نہیں ہے, یہ حق نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. ہم صحابہ کرام سے اچھے آگے کیا؟ صحیح بخاری میں ہے ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ, تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے, کعبے کی دیوار کو. سیدنا عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں آپ ایسا نہ کریں. سیدنا معاویہ جواب میں فرماتے ہیں بھی اللہ تعالی گھر سے کوئی چیز بے برکت نہیں ہے, ہر چیز برکت. اللہ کا گھر ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, تو ہم ہاتھ لگاتے برکت حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں غلط فہم اس زمانے میں بھی تھی, صحابی تھے, غلطی ہو جاتی ہے. سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں صدقت, آپ نے سچ فرمایا, اور فوراً رک گئے. اگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبے کو ہاتھ لگانا برکت کے لیے جائز نہیں ہے, اگر بدعت حسنہ ہوتی تو یہ ہوتی نا. جب یہ بھی بدعت حسنہ نہیں ہے, ایک صحابی دوسرے کو سمجھا رہے ہیں اور دلیل کے ساتھ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں, اور دوسرا صحابی بھی اقرار کر لیتے ہیں, نہیں کہتے رہے کہ کون سی عجیب سوچ ہے, یہ تو تم بڑی تنگی کر رہے ہو, دین تو آسانی کا دین ہے, کشادگی کا دین ہے, یہ کون سی نئی بات لے کے آئے ہو, اللہ کے گھر میں کعبے میں برکت نہیں ہے. ارے جاؤ, یہ تمہارا دین ہے میرا دین ہے, یہ تمہاری سوچ میری سوچ ہے, یہ تمہارا فتوی ہے میرا فتوی ہے. وہ بھی تو صحابی تھے نا, کہہ سکتے تھے کہ نہیں, لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے یاد رکھیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بہترین لوگ ہیں. دلیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دلیل ہے یا نہیں, عمل کرنا ہے اور دلیل ملے اس کو مخالفت بھی کرنی ہے, ہرگز نہیں. یہ ہوتی ہوا نفس اور یہ ہوتی اتباع, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہوا نفس یہ ہے یار میرا دل کرتا ہے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی, ٹھیک ہے تم ہاتھ نہ لگاؤ کعبے کو, میں لگا دوں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن فرق پڑتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, فرق کیسے نہیں پڑتا میرے بھائی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے صرف نماز میں, روزے میں, حج میں, زکات میں, تو کعبے کو ہاتھ لگانے میں نہیں. جب طواف ہم کرتے ہیں اتباع سنت کے ساتھ, تو پھر مکمل طواف اتباع سنت سے کیوں نہیں کرتے, صرف ساتھ ساتھ چکر لگانے ہیں, یا طواف کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے مکمل طریقہ. تو یاد رکھیں کل بدعت فہی ضلالہ, دوسری بات ہی نہیں ہے, جس چیز کی دلیل دین میں نہ ہو تو اسے اجتناب واجب ہے, وہ بدعت ہے اسے اجتناب واجب ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگلے درس میں پوائنٹ نمبر 5 سے شروع کریں گے, وہ ترک الخصومات والجلوس مع اصحاب الاہواء. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.